नहीं, वो बूढ़ी होकर नहीं मरता, हमारा नफ्स या रूह बूढ़ी होकर नहीं मरती है। सही, तो ये डिफरेंस है। हर वो चीज जो सिर्फ मादियत के पराये में जिंदा है, अगर आपका दीन सिर्फ मानती है वो भी ऐसे ही होगा, उगेगा, अपने पीक का अंदर पावर को पहुंचेगा, बूढ़ा होना शुरू होगा, मर जाएगा। जैसे कि करीसाइयत भी ईसाइयत के साथ हुआ, सही हुआ कि पहले हजरत ईसा अलैहि सलाम के आने के बाद उन्होंने सारी पावर गेन की, पूरे माशरे एकदम इस तरीके से मुट्ठी में जकड़ लिया, अपनी पीक पर पहुंचे, नीचे आना शुरू होगा, मर जाए। इसी तरीके से जितने भी फेक चल रहे हैं आपके टीवी तरीके, उनके साथ भी यही होगा कि अभी आपको लग रहा है बहुत ताकतवर, फला ग्रोह कितना ताकतवर, उतना ताकतवर, ये अपने मुरझाना शुरू होंगे, अपनी कबाई मौत मरेंगे। लेकिन अगर कोई चीज मेरे मिसाल के तौर पर, जैसे हम इस बात की इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे अगर मैनी ने जो चीज की सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को सामने रखी गई, उस कलाम पर इन कवानीन का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से कि गुलाम हुसैन ने जो किया खाज सतन लिल्लाह किया, आप देखो उस पर इन कवानीन का इख्तलाफ नहीं होता। इमाम हुसैन का पैगाम ऐसा नहीं है कि पहले ग्रो किया, उसके बाद अपनी पीठ पर पहुंचा, उसके बाद मुड़ जाया और पूजा कर, कुरान ऐसा नहीं है। जितना जितना इंसान का इल्म तरक्की करता जा रहा है, उतना उतना कुरान मुस्तहकम होता जा रहा है, कुरान की कबूलियत बढ़ती चली जा रही है। तो कुछ चीजें हैं कि जो मादी होती हैं उनका इन मादी का होने का अपना पता, और जो मलकूती रिश्ता और हकीकत रखती हैं उन पर किसी कोई और लॉज नहीं होता है। जी अब मैं फिर आखिर में अपनी बात समेट हूँ कि इन्ना हदैना सभी हमारे सर ने अपनी हिम्मत में इस तरह पर के सरवरदिगार की तरफ से हिदायत के तीन शोबे हैं। पहला शोबा हिदायत का क्या है, तकवीनी और फिक्री। दूसरा शोबा है तशरीई, मैंने उसकी वजूहत से आपकी हिदायत में कर दी थी। फिर तकवीनी हिदायत के बावजूद शरीयत की जरूरत क्यों पड़ी। और तीसरा हिदायत का शोबा है पादाशी या जजाई। उसके लिए भी अगर आप वो पर्चा देखेंगे, इसको मैंने आपको बताया था और इसमें एक दो आयतों को मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 16 और 17 है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुदा की दुश्मनी क्या करते हैं, तो उदा एक लजीना पबाला कुलू बेहन, अल्लाह उनके कुलू पर मोहर लगा। जब कल पे मोहर लग जाएगी तो इसका क्या मतलब होगा कि अब कल में जिस चीज पर हम मोहर लगा देते हैं, यानी उसमें बाहर से किसी शय के दाखिले को या उसके अंदर से पुरुष को बंद कर देते हैं, तो कल्ब पर अगर मोहर लग गई, इसका मतलब है कि अगर इस कल्ब में कोई चीज हिदायत की दाखिल नहीं, यानी ये खुदाई इशारा है कि अब यह कल इस काबिल नहीं है कि इसको हिदायत दी जाए। और ये लोग जिनके कुलूब पर मोहर लग जाती है, ये कौन लोग हैं जो अपनी हवा हवस की इतबा के अलावा कोई मानते हैं, यानी जिनकी जिंदगी में हवा हवस की इतबा से मना, जिनकी जिंदगी में कोई कॉन्क्रीट, कोई सॉलिड, कोई लॉजिकल, कोई माकूल चीज मौजूद नहीं है। क्या देखते हैं ना आजकल के इंसान को सुबह से शाम तक कैसी जिंदगी गुजरती है, अगर आप गौर करें तो उनमें से कोई एक चीज भी ऐसी नहीं होती जो माकूल हो या जिसकी कोई मौका बन जाए। आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपने दिन भर की थकान उतारने के लिए तब्दील कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। लेकिन नहीं, आप इसमें मुझे बताएं कि इसमें मोहकमात क्या है, क्या मोहकमात है कि यही सारे काम तो जानवर भी कर रहे होते हैं, कि वो भी सुबह से उठ के एक परिंदा, चरने वाला जानवर, चौपाया दरिंदा सब भी करते हैं, सुबह से उठ के निकल गए कि अपने पेट को भर गए, उसके बाद जब वो दौड़ धूप में थक गया तो बैठ के आराम कर लिया, सस्ता लिया, कुछ अपनी फैमिली के साथ खेलकूद कर ली, उसके बाद सो تو یہ کیا ہے, یہ وہ زندگی ہے کہ جو معنویات سے ٹوٹلی مبرہ ہے. اتباع ہوا, ہوا یعنی ہلکی چیز, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی وزن ہی نہیں ہے اس زندگی میں, کوئی وزن نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اگر انسان خالی ایسی لائف گزارتا رہے تو کیا ہوگا, اس کی جزا کے طور پر اس پر ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور ہدایت کے دروازے بند ہونے کا کنایا کیا استعمال ہو رہا ہے کہ تباہ اللہ کو آنا کھول دے اس کے بعد والذین اهتدوا زادهم هدى, جنہوں نے ہماری ہدایت کو قبول کیا ہم ان کی ہدایت میں زیادتی کریں. یہ زادهم هدى کیا ہے, یہ ہدایت میں پاداشی, یہ جزا کے طور پر, یعنی ہدایت جو خدا نے ہماری فطرت رکھی تھی, ہمارے سامنے شریعت کی شکل میں پیش کی تھی, ہم نے اس کو قبول کیا, تو اس کے جواب میں کیا ہوگا, مزید زیادتی ہو گئی ہے. پھر اب ہمیں پھر گہرائیاں معرفت اصل حقائق یہ سب سمجھنا شروع ہوگا. اس کے اوپر جو آیت ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے سورہ انعام کی آیت 125, 126 اور 127, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کی ہدایت کرے. لیکن پھر ایک بات ذہن میں بہت کلیئرلی سمجھ گئے, بہت کلیئرلی سمجھ گئے کہ ہم ہمیشہ اس جگہ پر نہیں کیوں نشتے رہتے ہیں. ہدایت کا عطا کرنا خدا کی جانب سے ہے, یعنی کوئی انسان خود سے ہدایت یافتہ نہیں ہوتا, اس نے خدا کے بغیر, تعلیم ہے خدا کے بغیر, خدا کی مدد اور عنایت کے بغیر کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. لیکن اس کا مقدمہ انسان کا طلب, ارادہ اور کوشش ہے. تقریباً بالکل کلیئرلی ذہن میں اس کو بالکل واضح کر, ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی خدا نے ہدایت کر دی, اولیاء کی ہدایت کر دی, ہمیں ایسے چھوڑ دیا. خدا ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ سب حرکتیں کر رہی ہیں, یہ بالکل غلط استعمال ہے, بالکل غلط استعمال ہے. انبیاء کی ہدایت ان کی بندگی کی کوالٹی کی وجہ سے ہوئی ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ نبی, امام اور دیگر انسانوں میں فرق کس چیز کا ہے, صرف بندگی کے لیول کا ہے, بشریت اور انسانیت میں فرق نہیں ہے. جیسے ہمارے اندر بعض لوگ وہی اسی لائن پہ چل پڑے جو کلیسا نے جس طریقے سے جو تصور حضرت عیسیٰ کے لیے پیدا کیا حلول کا, اور ان کو بشریت سے خارج کر دیا, ہمارے یہاں بھی لوگ اسی رستے میں چل رہے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہے, بشریت اور انسانیت میں فرق نہیں ہے, فرق ان کے معیار بندگی ہے. انہوں نے جس معیار پر رب کی بندگی کی, رب نے ان کو قبول کیا, ان کی نگاہوں کے سامنے سے جتنا مناسب سمجھا, جس کے لیے انہیں پڑھ جاتا ہے, جس کے لیے جتنی قبولیت رکھی اس کو اسے اپنے سے اتنا خریدا. یہ نبوت اور امامت اور رسالت ہے, نہ کہ وہ جو ہم پتہ نہیں کہ کہانیاں گڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات بالکل واضح رہے کہ ابتدا ہمیشہ بندے کی طرف سے ہوتی ہے, اس صورت میں طلب, ارادہ اور کوشش. بندہ نہیں دے سکتا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں دے سکتا. میں چاہتا ہوں, میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اس راہ پہ چلوں, اور اس کے لیے جتنا میرے بس میں کوشش کرتا ہوں. یہ چیز خدا کی بارگاہ میں قبولیت پاتی ہے, اور پھر پروردگار کے اذن سے اس کی تائید بندے کے شامل عمل ہو جاتی ہے, اور وہ ایک راہ پہ چل رہا ہے. یہ ہدایت کا جو سسٹم اور میکانزم ہے وہ اس طریقے سے.
سوال
تھا
یہ ہے کہ آپ نے کہا وہ اس سے بھنڈری لگتا ہے کہ آپ ہم لوگ کا چاہیں گے اللہ کے امام پیدا ہوتے ہیں معصوم, وہ اس میں بندگی کا
دیکھیے. اس میں میں آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتائی تھی کہ جب پہلے تو تھی تو پہلے بھی یہ سوال ہوا تھا فطرت کے حوالے سے, تو اس میں میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ایک انسان ان آئسولیشن میں پیدا ہوتا ہے یا جیتا ہے. اس کی مثال شیخ سعدی نے دی ہے اور علامہ صاحب رضا عاملی کے اس کو میں نے پڑھا بہت خوبصورت مثال ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کی مثال اس بارش کے قطرے کی سی ہوتی ہے کہ جو ابر سے نکل کر زمین پہ گرتا ہے. بارش کا قطرہ جب ابر کے اندر ہوتا ہے تو خالص اور پاک ہوتا ہے, ہر قسم کی آلودگی اور پولیوشن سے پاک ہوتا ہے. اوریجنلی اس میں کوئی گندگی آلودگی نہیں پائی جاتی, لیکن وہ جس فضا اور ہوا سے گزرتا ہوا زمین پر آتا ہے اس کے اثرات بھی اس میں ہوتے ہیں. یعنی کہ جب وہ زمین پر گرتا ہے تو وہ قطرہ نہیں ہوتا جب وہ بادل میں تھا, بلکہ جیسے ایسڈ رین ہو یہ سب چیزیں تو بادل تھوڑی اثر پڑ سارے ہوتے ہیں. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جہاں پر سلفر ایمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے جن جگہوں پر, تو پہلے وہ سلفر ایمیشن جو ہے وہ ہوا کی آکسیجن سے مل کر سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ٹرائی آکسائڈ بناتی ہے, پھر جب وہ آسمان سے پانی برستا ہے تو H2O اور SO2 مل کے سلفیورک ایسڈ بنا دیتا ہے. یہ ایسڈ رین کی جب بات کر رہے ہیں تو پانی کا پان تو کافی کا ہوتا ہے جو خدا نے جس چیز کو بھیجا ہے. تو یہ جو چیز جو نطفہ خدا کی طرف سے چلا ہے, پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی تھی کہ ہر نفس کا لس تو گرم کر تم آلو بلا کے ساتھ ہی آتا ہے, تو یہ اپنے رب کی کو دیکھ کر آتا ہے, اس پہ گواہ بن کے آتا ہے. لیکن یہ بیچ کا جو سفر ہے نا پزا کا, بیچ والی پردہ جس میں ہمارے آبا و اجداد ہیں, ہمارا معاشرہ ہے, ہماری نسلیں ہیں, اس کا اثر ہمیں ان چیزوں میں اس مقام پر بہت پیچھے کرتا ہے. پھر آپ اس بات پہ غور کیجیے تھوڑا سا کہ انبیاء کے اندر بھی جو بڑے بڑے انسان پیدا ہونا شروع ہوئے وہ گریجویل اس سے ہوئے, فوراً بھی نہیں ہوگا. اگر خدا کو بھیجنا تھا, میرا ایک سوال یہ ہے کہ خدا کو اسی طریقے سے بنا کے ہی بھیجنا تھا اپنی طرف سے بالکل الگ سے, اتنا انتظار کیوں کیا؟ بنا رسول اللہ کی خاطر اتنا انتظار کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑی بزرگ ترین شخصیت آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, دسویں پوچھ حضرت نوح سے دسویں پوچھتا ہے. اور جیسا اگر ہمارے سامنے اس زمانے کی تاریخ درست ہے تو ایک پوچھ کم از کم کئی سو سال, یعنی آج کی طرح نہیں کہ 30-40 سال میں ایک جنریشن چینج ہو جاتی ہے, کئی سو سال. اتنا ویٹ کیوں ہو رہا ہے, انتظار کی بات کر رہا ہے؟ یہ چیز ہے کہ سجیسٹو ہے نہیں کہ جیسے وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے, انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کر دے گا, لیکن اس کے لیے وسیلہ اور ذر انسان بناتا ہے. یہ ان تمام انسانوں کی کاوش اور محنت کا کمال ہے کہ اس نسل میں ایک وقت آ کے یہ چہارہ مسلم جیسی ہستیاں ہیں. یعنی اس کنٹریبیوشن سے آپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور ہاشم اور عبد المطلب اور عبداللہ کو جدا نہیں کر سکتے. یہ چیز ہے, میں جیسے میں بارہ ہی بات کر چکا ہوں, آج سے میں ایک بات کا ارادہ کروں کہ مجھے اپنے لیے مجھے ایک پاکیزہ نسل کی بنیاد رکھنا ہے. اور اس بات پر آپ دیکھیں آپ کے صرف اس ارادے اور کوشش کا اثر آپ دیکھیں گے اپنی نسل پر, اور اگر انہوں نے بھی اس چیز کو قبول کیا تو ان سے اگلی نسل پر, یعنی یہ تجربہ ہم خود کر سکتے ہیں. یہ چیز آپ کی اپنی جگہ درست ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اگر انسانی نسلیں متوجہ رہیں, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان میں غیر معمولی افراد پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ عمومی ہے لیکن نبوت اور رسالت اور امامت خصوصی ہے, یہ بھی بات ہے. انتخاب پروردگار اور اس انتخاب کے معاملے میں خدا نے کسی قسم کی جواب دہی سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, میں آپ یہ کوشچن نہیں کر سکتا, اس میں کہیں میری چوائس بات کر رہا ہوں, لیکن یہ چوائس رینڈم نہیں ہے, یہ چوائس وداؤٹ ریزن نہیں ہے, یہ چوائس غیر معقول نہیں ہے, یہ یوں ہی نہیں ہے, اس کا ایک ریزن ہے. تم بھی اگر چاہو تو اس رستے پر آ جا سکتے ہو, لیکن تم مجھ سے یہ کوشچن نہیں کر سکتے کہ محمد اور علی اور یا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ایسے کیوں ہو سکتا, یہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا, لیکن یہ رہا تمہارے لیے بھی پڑی, جیسا تک آپ آگے آنا چاہیں آپ آگے آئے. کوئی تو جس انسان کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے اس کی ہدایت کا کیا کرتا ہے, یشرع صدرہ للاسلام, اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کے من درج کروں کہ اسلام سے کیا مراد ہے. اسلام کسے کہتے ہیں, ہم کہیں گے کہ اسلام دین اسلام, جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جگہ پر بات کہیں گے کہ الاسلام و تسلیم. اسلام کس چیز کا نام ہے کہ جب بھی سچ اور حق آئے اس کی تصدیق کرو, اور جب بھی باطل اور گمراہی آئے ہمیشہ اس کو رکھو. حق اور سچائی کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے کا نام ہے اسلام. تو جس انسان کو بھی اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کی سب سے پہلی علامت کیا صفت اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ وہ جھوٹی تقلید, بے دلیل کسی کی اتباع, تصفیت, گروہ بندی, ان سب سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف حق کی قبولیت کے لیے ہمارا انہیں خدا اس کے اندر کیا صفت ادا کراتا ہے, کون سی صفت ادا کرتا ہے اس کو جس کے لیے اللہ اس کو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, کہ اس کے سینے میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق کو حق کہہ سکے اور حق کو حق کی شکل میں قبول کر سکے. ومن یرید ان یضلہ, اور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے. اب یہاں بھی میرا خیال ہے کہ مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ خدا نہیں گمراہ کرتا, بلکہ وہ شخص خود گمراہی کے رستے کو برآں اور اوپر قبول کرتا ہے, اس رستے پر جاتا ہے, اور خدا ہر ایک کی مدد کرتا ہے, جو اس طرف جانا چاہے اس کی بھی مدد کرتا ہے, جو اس طرف جانا چاہے اس کی بھی مدد کرتا ہے. تین آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, نمن تو ہاں اولا ہے و ہاں اولا ہے میں نے ہڑتا ہوں میرا بے, ہم سب کی مدد کرتے ہیں چاہے وہ یہ ہوں چاہے وہ میں نے ہڑتا ہے پھر رب کے. تو جس کے لیے گمراہی کا ارادہ کرتا ہے یا جائے کون رہو بن, اس کے سینے کو تنگ کر دیتا, یعنی اب اس کا سینہ قبولیت حق کے لیے گویا کہ بند رہتا ہے. جس کے لیے خدا ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے قبولیت حق کے لیے, اسلام تسلیم حق کے ساتھ. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. تو یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اس گمراہی کے رستے پر لے جانے کا سبب کیا تھا, کہ اس شخص نے ایمان کی راہ کو قبول نہیں کیا. ایسے لوگوں پر اللہ نجاست کو ڈالتا ہے, نجاست یعنی کفر, شرک, نفاق, یہ سب کے سب نجاست باتیں ہیں. وحاذا فراق ربک مستقیم, یہ ہے تیرے رب کی صراط مستقیم. آخری آیت یہ سورہ مائدہ کی آیت 15-16 ہے, اور آپ کے انبوت کا حسین ہے. فجاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, بے شک آ گیا اللہ کے پاس سے, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین. اس کی مختلف تفسیریں ہیں کہ نور سے کیا مراد ہے, قرآن و دین سے کیا مراد ہے. جیسے آپ شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نور سے مراد ہے کہ حضرت علیہ السلام ہے, کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. ایک تفسیر اس کی یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ نور سے مراد ہدایت تقویمی اور کتاب مبین سے مراد ہدایت تشریحی, کہ پروردگار عالمین نے فطرت کا نور تمہارے پل میں روشن رکھا ہے اور اس نور کو اجاگر کرنے کے لیے کتاب مبین تمہارے ہاتھوں میں رکھے. خدا کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں ہیں, ایک وہ نور فطرت جو تمہارے اندر روشن و فروزن, اور دوسری کتاب مبین جو تمہارے ہاتھوں میں ہوگی, جس میں کوئی شک نہیں. یہ دی بہل باؤ ہے, یہاں پر یہ تعبیر بہت حسین ہے. یہ دی ہدایت کرتا ہے بہی, ابھی اس سے پہلے کتنی چیزوں کا ذکر ہوا, ایک نور ایک کتاب مبین, یہ کتنی چیزیں ابھی دو. لیکن جب اس کی طرف ریفرنس ہے تو سنگولر کا ریفرنس ہے بہی, اصل میں صحیح گرامر کیا ہوگی, بہیما, بہیما ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے ذریعے سے خدا ہدایت کرتا ہے, نہیں بہی ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے سے. کیا مطلب سمجھا رہا ہے یہ انداز بالکل, کہ نور اور کتاب مبین دیکھنے میں دو ہیں, حقیقت میں بہت ہے. چاہے اب نور اور کتاب مبین قرآن اور اہل بیت ہو یا نور اور کتاب مبین ہدایت تکوینی اور تشریحی, دہی دہی. اور مجھے ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں اس کی میں کوٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ حدیث سے سپلین کو دیکھیں گے تو وہاں بھی پیغمبر اکرم نے تقریباً یہی ترتیب استعمال کی کہ قرآن اور اہل بیت کے لیے زمین سنگولر کی استعمال کی, اور یہ شاید اس جگہ پر ہے وڈن تمسک تم دیسی, ذکر کیا ہے آپ نے کہ قرآن اور اہل ہے تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, ان کی تعریفوں کے کو مت پکڑائیں, کتاب اللہ وڑے کر کی ان تمسک تم بہیما نہیں ہے یا اس میں ہے ایک جگہ بہی کا لفظ بھی آ رہا ہے. میں نے کہا مجھے ایگزیکٹلی آپ نے اس سے میں کوٹ نہیں کر رہا, لیکن آپ اس کو بھی دیکھیں یہ آیت جی یہی بہل باب ہے, اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت کرتا ہے من تبع رضوانہ, جو اس کے رضوان کی اتباع ہے. میں نے بندے کو کیا کام کرنا ہے کہ وہ خدا کی ہدایت کا مستحق قرار پائے, رضوان پروردگار کی اتباع, یہ ہمارا رابطہ ہے. صحیح رضوان یعنی خدا کی مرضی کی اتباع, جو خدا چاہے جو رضائیں پروردگار اس کو قبول کرے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے, میں ہدایت ایجاد نہیں کر سکتا, میں راہ نہیں بنا سکتا, راہ پہ لے جائے گا کون, اللہ, راہ پہ چلائے گا کون, اللہ. لیکن اس عنایت کا مقدمہ کیا چیز بنے گی, بندے کا رضوان خدا کی اتباع, جو بات واضح ہو رہی. تو جو رضوان پروردگار کی اتباع میں کمال تک پہنچ جائے نبی و معصوم ہو گئی. یہ پر کہ ہم رضوان خدا کی اتباع نہیں کرتے, دیکھیں لفظ پر غور کریں, خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت کی اتباع نہیں کرتا, خدا کیا کہہ رہا ہے رضوان پر اللہ کی رضا مندی, جو میں نے شروع میں کہا کہ ہدف کیا ہونا چاہیے, رضا پرور خوشنودی پرور دیا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہدف نہیں. تو جو رضوان پروردگار کی اتباع کرے اس کی ہدایت کرتا ہے سب السلام. اب اس آیت میں وہ سب سمٹ گیا, جو میں نے اس کو تفصیل سے سبیل اور سلام کے حوالے سے آپ سے بات کیا کہ پہلے انسان کے رستوں میں چلنا شروع کرتا ہے سبیل, سبیل کون سی راہیں ہوتی ہیں, بائی لینس, جو آپ کو کہاں تک پہنچاتی ہیں, شاہراہ تک. شاہراہ کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. تو بندہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ رضوان میں پروردگار رضوان الہی کی اتباع. اس کے نتیجے میں خدا اس کی ہدایت کرتا ہے کہ ان کی طرف سلامتی ہے. یعنی یہ سبل کیا ہے؟ جیسے آپ بائی لینس ہیں, آپ شاہراہ پہ جانے کے لیے رستے سے گزر رہے ہیں لیکن پتہ چلا وہاں ڈاکو بیٹھے, چور بیٹھے, تو پھر وہ بائی لین یا وہ سبھی سلامتی کی راہ نہیں آئے گی. لیکن جو باخبر ہے وہ کیا کرے گا کہ آپ سے کہے گا کہ آپ اس رستے کو اوائڈ کیجیے, وہاں پر آپ کو کوئی چور مل سکتا ہے, اس رستے پہ جائیے, یہ صحیح ہے. تو خدا آپ کو کن رستوں سے لے کے چلنا شروع ہوگا؟ سلامتی کے سیف روپ سے لے کے چلے گا. سو بولا سلام ولیوں پر جو ہوں میں نو کرونا کی علنور پہ بنے گی, اور اپنے اذن سے, جیسے دیکھیں اذن سے پیغمبر بن رہا ہے, اذن سے رسول ہے, اذن سے بندہ بھی بن رہا ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی انسان اگر صاحب میں جاتا ہے تو خود سے ہو جاتا ہے, وہاں بھی اس نے پروردگار ہے, وہاں بھی نہ پروردگار ہے. اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ رفتہ رفتہ اس کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جو میں نے آپ سے کہی کہ خدا کی طرف جانے کا سفر سیر وجودی ہے. ظلمت یعنی میری ایک خراب حالت, جب میری یہ خراب حالت ایک درجہ بہتر ہو گئی تو میں ایک ظلمت سے نکل کے نور سے کری, پھر یہ حالت بہتر ہو گئی یہ اور ظلمت سے نکل کے نور کی طرف, یہ سفر بن رہے گا. کوئی زمین میں گھومنا پھرنا سفر ہو رہی, کیا آپ کہیں میں یہاں سے پلا روزے میں چلا گیا, کعبے میں چلا گیا تو چلے گا تو کیا ہوگا؟ نقصان والے چلے گا تو کیا ہوگا؟ اس جانے تو تھوڑی بھی ہوتا ہے. آپ امام حسین کے روزے پر جا کے کچھ ظلمتیں کم کرنے میں کامیاب ہوئی نہیں؟ امام حسین کے روزے پر جانے کے لیے کہا تھا کہ بندے کے لیے ظلمات سے نکل کر نور کی طرف کا سفر آسان ہو جاتا ہے. نہ گھوم کر یہ ساری دنیا میں سے ہم پڑھ, سیر و سفر کا نام کچھ بھی نہیں. جو پرجوہم میں نا دولمان کے علم نور, بندے کے لیے بھی جو سیر ہے وہ یہ ہے کہ جن ظلمتوں میں گرا ہوا ہے اب ان ظلمتوں میں کمی ہوگی, نور کی طرف سفر ایک 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 درجہ بڑھتا چلا رہا ہے. سب اللہ سلام کا وہ یہ دین علام تراہم مستقل, اور جب ان سبل سلام پر چلتے چلتے یعنی ان ظلمتوں سے نکل کے جب بندہ نورانی ہو جاتا ہے تو آخری ہدایت کس چیز کی ملتی ہے؟ علام تراہم. تو ظلمات سے نور تک کا سفر طے ہو گیا, اور اس کے بعد بندہ صراط مستقیم پر آ گیا کہ جس کے بارے میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ اب اس کے بعد گمراہی نہیں, صراط مستقیم, صراط مخلصین. اب یہاں پر کوئی شیطان نہیں, کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی بہکامہ نہیں, جو اس پر قائم ہے وہ مستقیم خدا کی طرف سے. بات واضح ہوگی کہ یہ انسان کا سیر کیا ہے, انسان کی یہ سفر کیا ہے, اور جو بندہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے ابتدا مقدمہ ہماری طرف سے, اور اس کے بعد یہ نتائج سارے پھر ہو جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.